أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. موضوع گفتگو نهج البلاغه میں بیعت ہے. عموماً کہا جاتا ہے بیعت کی وجہ سے خلیفہ خلیفہ بنتا ہے، امام امام بنتا ہے. تو مسلمان جس کے بیعت کرے وہی خلیفہ ہے، وہی امام ہے. اور نہج البلاغہ سے بھی دلیل پیش کی جاتی ہے. ظاہر اس مختصر مدت میں اتنے اہم موضوع پر گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے، صرف اشارہ کرتا ہوں کہ اسلام میں حکومت کا حق صرف خدا کو ہے، ربوبیت الہی کا ایک حصہ حکومت کرنا ہے. اسی لیے خدا نے جس کو حکومت کرنے کا حق دیا اسی کو حکومت کرنے کا حق ہے. بس اگر کوئی شخص اسلام میں حکمران بننا چاہتا ہے، ولی امر مسلمین بننا چاہتا ہے، والی بننا چاہتا ہے، تو اذن خدا کی ضرورت ہے. یہ ایک نقطہ. بس ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ بیعت جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس کے بیعت ہوئی وہی حاکم مسلمین ہے، ثابت کرنا پڑے گا کہ اسلام نے، قرآن نے، سنت نے بیعت کو معیار قرار دیا ہے خلافت کے لیے، امامت کے لیے، جانشینی پیغمبر کے لیے. تب جس کے بیعت ہو جائے وہی خلیفہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ عوام الناس اسلامی فقہ کے مطابق، اسلام کے تمام مذاہب کے درمیان مسلمہ فقہ کے مطابق، عوام الناس حق نے رکھتے ہیں حکمران کو منتخب کرنے کا. اس کے ایک بہترین دلیل یہ ہے کہ حکمران زبردستی مالیات جمع کرتا ہے. حکمران زبردستی طور پر آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر جنگ کے لیے بھیجتا ہے. حکمران جس کو پھانسی دینے کا حکم ملتا ہے اس کو پھانسی دیتا ہے. یہ ایک طرف. بس حکمران کو یہ اختیارات ہے اور حکمران یہ کام کرتا ہے، مال لیتا ہے، آزادی کو محدود کرتا ہے، پھانسی دے دیتا ہے، قصاص لیتا ہے. دوسری طرف سے عوام کو یہ حق ہے کہ یہ اختیارات کسی حاکم کو دے. نہیں، یہ اختیارات عوام کے پاس نہیں ہے. اس لیے کہ ایک عام آدمی اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا ہے، دوسرے کو بھی قتل نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اپنے عزیز کے قاتل کو قتل کرنا چاہے، حاکم مسلمین کی اذن کی ضرورت ہے. اسی طرح سے ایک مسلمان اپنے مال کو ضائع نہیں کر سکتا ہے، اپنے مال کو بیہودہ نابود نہیں کر سکتا ہے. بس اس بنا پر ایک مسلمان جب اپنے مال، اپنی جان پر اختیار نہیں رکھتا ہے، خودکشی نہیں کر سکتا ہے، تو کس طرح سے کسی اور کو یہ اختیار دے سکتا ہے؟ اسی لیے یہ اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے. یہ ایک اہم نقطہ ہے. بس ایک عام آدمی جب تک دلیل شرعی نہیں ہے کسی کو حکومت نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ خود جتنے اختیارات حاکم کو دیتا ہے وہ اتنا اختیارات اپنے پاس نہیں ہے، اپنی جان پر اتنے اختیارات نہیں ہیں. اور بعض اوقات کہا جاتا ہے بیعت ایک معاہدہ ہے، بیعت ہونے والے اور بیعت کرنے والے کے درمیان. لیکن یہاں پر بھی جواب یہی ہے، معاہدہ اس وقت صحیح ہے. قرآن نے فرمایا اوفو بالعقود، اپنے عقد کا وفا کرو، اپنے معاہدوں کا وفا کرو، اس وقت کہ جائز معاہدہ ہو. اگر ناجائز معاہدہ ہے، شراب پر معاہدہ ہوا ہے، سور پر معاہدہ ہوا ہے، کسی کو قتل کرنے پر معاہدہ ہوا ہے، گناہ کرنے کے اوپر معاہدہ ہوا ہے، تو ایسا معاہدہ کہ نہ صرف وفا کرنا، عمل کرنا واجب نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے. بس پہلا ثابت کرنا پڑے گا بیعت کے ذریعے کسی کو حاکم بنانا جائز ہے، پھر بیعت کر کے کسی کو حاکم بنا سکتا ہے. بس حاکمیت الہی، توحید حاکمیت، توحید ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ اذن خدا ہو. لوگوں کے پاس جو اختیارات نہیں رکھتے اپنی جان پر، اپنے مال پر 100% اختیارات نہیں رکھتے، اگرچہ کچھ رکھتے ہیں، یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ یہ اختیار حاکم بنانے کے اختیار نہیں ہے، اور عقد و ایقاع جو فقہی عقد ہے وہاں پر بھی شرط یہ ہے کہ وہ جائز چیز ہو. تاریخ اسلام میں جو بیعتیں ہوئی ہیں وہ کیا ہے؟ تاریخ اسلام میں کبھی پیغمبر کے زمانے میں کوئی ایسی بیعت عمل میں نہیں آئی جس میں کسی کو پیغمبر نے حاکم بنایا ہو. بیعت کے نتیجے میں حاکم بنا, پیغمبر خود حاکم تھے, کبھی مسلمانوں سے نہیں پوچھا, ان سے بیعت نہیں لی کہ تم میری حکومت کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. دیکھیں پیغمبر کے سب سے پہلے بیعت دعوت ذوالعشیرہ میں پیش آئی. دعوت ذوالعشیرہ کو حدیث یوم الدار حدیث کے حوالے سے, آیت کے حوالے سے, آئے انذار او انذر عشیرتک الاقربین کے مورد, وہاں پر علی نے پیغمبر کی بیعت کی کہ پیغمبر کی مدد کرے گا, پیغمبر کا خلیفہ ہوگا, پیغمبر کا وصی ہوگا. دوسری بیعت سن 11 بعثت میں عقب اولا میں, پھر سن 12 بعثت میں عقب ثانی میں. اس بیعت کے معاہدوں کو دیکھیں گے, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, خدا کی اطاعت کرنا, خدا سے اس قسم کے شرعی مواد کے اوپر بیعت کرتا ہے. عقب ثانی میں یہ بھی ہے کہ یہ مدینہ کے مسلمان پیغمبر کو مدینہ دعوت دیں گے اور پیغمبر سے دفاع کریں گے جس طرح سے اپنی جان اور اولاد سے دفاع کرتے ہیں. تو اسی طرح سے دو بیعتیں ہو گئی. بیعت صلح حدیبیہ میں سے پہلے جو بیعت ہوئے, بیعت رضوان, بیعت تحت شجرہ, بیعت شجرہ جس کے ذکر قرآن میں آیا, وہاں پر بھی جہاد کے لیے بیعت ہوئی. یا بعد میں عورتوں سے بیعت لی فتح مکہ کے بعد, وہ بیعت تھی بیعت النساء. اس میں قرآن کی آیات فرماتی ہے پیغمبر نے بیعت لی, فرماتے قرآن یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك, پیغمبر اگر مؤمنات آپ کے پاس آ جائے بیعت کرنے کے لیے, اس بات پر بیعت کرے شرک اختیار نہیں کریں گی, چوری نہیں کریں گی, زنا نہیں کریں گی, اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی, اور کسی اور پر الزام نہیں لگائیں گی, اور وغیرہ وغیرہ. پھر فرم آخر میں ولا یغضبنک فی معروف, کا نیک اعمال میں تجھ کو غصے میں نہیں لائیں گے, غصہ نہیں دلائیں گے. اس وقت ان سے بیعت لے لو اور خدا سے استغفار کرو ان کے لیے. اب یہ چوتھی بیعت فتح مکہ کے بعد کی بیعت ہے عرض کے عورتوں سے. پانچویں بیعت غدیر کے بعد کی بیعت ہے کہ وہاں پر پیغمبر نے فرمایا علی کو میں نے اپنا جانشین بنایا ہے اور تم بیعت کرو. تو یہاں ان تمام مقامات میں دیکھتے ہیں کہ بیعت کے ذریعے حاکم نہیں بنایا جاتا, بیعت صرف طے شدہ بات, حکم خدا کو پکا کرنے کے لیے, یعنی کہ وعدہ لیتے ہیں کہ تم اس پر عمل کرو. یہ صرف اس تاکید کے لیے ہے, بات کو پکی کرنے کے لیے ہے. ورنہ دیکھیں زنا نہ کرنا, چوری نہ کرنا, مشرک نہ ہونا جو اس آیت میں ہے بیعت کے شرائط میں سے, یہ تو بیعت کرے نہ کرے ان پر واجب ہے. اسی طرح سے پیغمبر نے علی کو جب معین کیا, چاہے یہ لوگ مانے نہ مانے, علی کی امامت کو ماننا پڑے گا. تو جتنی بیعتیں ہوئی پیغمبر کے زمانے میں, سب میں جن باتوں پر پیغمبر نے بیعت لی ہے وہ باتیں بیعت سے پہلے جب واجب تھی. پھر بیعت کا مقصد کیا تھا؟ یہ بات کو پکا کرنا, زیادہ ان سے اقرار لینا, اعتراف لینا, دوبارہ وعدہ لینا, یہ ہدف تھا. پیغمبر کے وفات کے بعد دیکھیں علی علیہ السلام کی بیعت ہوئی. علی پہلے سے پیغمبر نے علی کی نشاندہی ہی کی تھی. پھر امام حسن مجتبیٰ کی بیعت ہوئی, پھر کوفہ میں حضرت مسلم کی بیعت ہوئی, اور پھر امام رضا کی بیعت. ان تمام بیعتوں میں بھی یہ خدا کے منتخب نمائندے تھے کہ صرف لوگوں کی بیعت کی وجہ سے یہ نمائندے نے بنے. تو شیعہ نقطہ نظر کے مطابق بیعت کے ذریعے کوئی حاکم نہیں بنتا. حاکم پہلے سے خدا کی طرف سے قانونی حاکم ہونا چاہیے. بیعت کے ذریعے بات پکی ہو جاتی ہے, لوگوں کے اعتماد حاصل کیا جاتا ہے. یہ ہے بس بیعت, اعتماد حاصل کرنے کے لیے ہے, لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ہے, خدا کے عہدہ حاصل کرنے کے لیے, پیغمبر کے جانشین بننے کے لیے, امام وقت بننے کے لیے بیعت سے کوئی نہیں بنتا ہے. اور تاریخ اسلام اس کے بہت سے واقعات ہیں, قرآن حدیث میں بہت سے دلائل ہیں, بلکہ یہ انجام دیتے ہیں. اب ایک سوال یہاں پیش آتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو علیہ السلام نے بیعت کا تذکرہ کیوں کیا؟ آپ دیکھتے ہیں مولا خط نمبر 1 میں فرماتے ہیں اہل بصرہ کو وبایعن الناس غیر مستکرہین ولا مجبرین بل طاعین ومخیرین. لوگوں نے, آپ نے یہ خط نہج البلاغہ کے خط نمبر 1 میں لکھا ہے کہ لوگوں نے میری بیعت کی ہے مجبور ہوئے بغیر, اور بالکل خوشی کے ساتھ اختیار کے ساتھ بیعت کی. جس طرح سابق لوگوں کے بیعت زبردستی کی ہوئی, یہاں پر نہیں ہوئی, آزادی کے ساتھ بیعت ہوئی. طلحہ و زبیر کو خط نمبر 45 میں مولا لکھتے ہیں, فَإِنَّكُمَ بَايَعْتُمَانِ قَائِعِينَ, تم دونوں نے میری بیعت کی ہے خوشی کے ساتھ, اطاعت کے ساتھ, رضا و رغبت کے ساتھ, اسی لیے واپس آ جاؤ اور توبہ کرو. خطبہ نمبر 34 میں مولا فرماتے ہیں لوگوں سے کہ تمہارے کچھ حقوق میرے اوپر ہیں, میرے کچھ حقوق تمہارے اوپر ہیں. میرے حق جو تمہارے اوپر یہ ہے کہ اما حق علیکم فالوفاء بالبیع, میرا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ جو بیعت تم نے کی اس کو وفا کرو. خطبہ نمبر 136 سے فرماتے ہیں, فلم تکن بیعتکم ایائے فلتا, جو بیعت تم نے میرے ساتھ کی ہے وہ بغیر سوچے سمجھے بیعت نہیں کی ہے. سقیفہ کی بیعت کو آپ جانتے ہیں, خلیفہ یہ دوم نے کہا وہ بیعت بغیر سوچے سمجھے بیعت تھی. اب یہ بیعت کیا ہے؟ سوچے سمجھے رضا رغبت کے ساتھ تھی. تو کیا مطلب مولانا بیعت کو اتنی اہمیت کیوں دی؟ ایک اس نام خط نمبر 6 میں مولا فرماتے ہیں, انہو بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر, بے شک میری بیعت کی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے ابو بکر و عمر و عثمان کی بیعت کی ہے, انہوں نے میری بیعت کی ہے. بس جو آدمی وہاں پر حاضر تھا اس کو حق نہیں ہے ایک دفعہ بیعت کرنے کے بعد کسی اور کی بیعت کرے. اسی طرح سے جو غیر حاضر تھا اس کو حق نہیں ہے کہ میں غیر حاضر تھا اعتراض کرے. انما شورا للمہاجرین انصار, یہ حق مہاجرین و انصار کو ہے کہ شورا کرے اور کسی کو خطاب کرے. فإذا اجتمعوا على رجل وسموه اماما, اگر یہ لوگ ایک آدمی پر متفق ہو جائے اس کو حاکم قرار دے تو خدا راضی ہوگا. یہ خط نمبر 6 میں مولا فرماتے ہیں. ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے, بس راضی ہونے سے مسئلہ حل ہو گیا؟ حقیقت میں یہ ہے کہ تشیع میں خلیفہ اور امام بنتا ہے انتخاب خدا کے ذریعے, نص کے ذریعے, نصب الہی کے ذریعے. لیکن پیغمبر نے علی سے فرماتا, یا علی یہ حق آپ کا ہے. حدیث میں اصول کافی کا, ان لک ولاء المسلمین, مسلمانوں کو والی آپ ہے, لیکن اگر لوگ رضا و رغبت سے یہ اختیار آپ کو دے دے تو آپ حکومت کرے, اگر لوگ نہ دے آپ ان کو اپنے اوپر چھوڑ دے. بس خدا کی طرف سے معین ہوا ہے امام, لیکن اگر لوگ رضا و رغبت سے دیتے ہو امام کو حکم کہ آپ حکومت قبول کرے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں, لولا حضور الحاضر, آنے والے آ گئے, وقیام الحج بھی وجود الناصر, مددگار آنے کی وجہ سے میرے اوپر حجت قائم ہو گئی. بس دو مرحلے, ایک قانونی حیثیت سے, شرعی حیثیت سے امام کو امام بنانے والا, خلیفہ کو خلیفہ بنانے والا خدا ہے, نشاندہی کرنے والا پیغمبر ہے, یا اس سے پہلا والا امام ہے. لیکن امام کو حکم ہے کہ آپ اس وقت حکومت کرو جب لوگ راضی ہوں گے. خود پیغمبر بھی یاد لیتے تھے, جنگ سے پہلے بیعت لیتے تھے. بس لوگوں کی رضایت حاصل کرنے ایک حکم ہے, لوگ راضی نہ ہو ان کے نہ نبوت پر کوئی اعتراض پیش آتا ہے نہ امامت پر, لوگوں پر واجب ہے قبول کرے. لیکن حکم یہ ہے کہ اگر لوگ نہ مانے آپ زبردستی نہ کرے. نہ بلکہ تمام خودوں پتہ چلتا ہے یہی فرماتا ہے, لوگ نہ مانے زبردستی نہ کرے, لوگوں کے رضا و رغبت کے ساتھ آپ حکومت کریں گے. حکومت اس وقت کامیاب ہوگی, حکومت کے ذریعے اس وقت تربیت کر سکیں گے جب لوگ رضا و رغبت کے ساتھ دیں. اسی وجہ سے مولا امیر المومنین نے اس وقت تک حکومت نہیں اپنائی جب تک لوگ رضا و رغبت کے ساتھ آپ کے پاس نہیں آئے. امام حسن مجتبیٰ نے جب دیکھا لوگ نہیں چاہتے ہیں جنگ کو, چھوڑ دیا. حضرت مسلم کوفہ جب پہنچے ابن زیاد سے فرماتے, ابن زیاد تم لوگوں کی رضا و رغبت کے بغیر زبردستی پر حکومت کرتے ہو, اسی لیے ہم آئے. تو لوگوں کی رضایت کی وجہ سے کوئی امام نہیں بنتا, لیکن امام کو حکم ہے کہ لوگوں کی رضایت کے بغیر حکومت نہ کرے. یہ ایک اہم نقطہ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مولا نے اس خطبے میں فرمایا, جن لوگوں نے ابوبکر و عمر و عثمان کی بیعت کی ہے انہوں نے میری بیعت کی ہے, اور شورا کا حق مہاجرین انصار کا. ایک سوال یہ ہے, ابھی مہاجرین انصار کے دور ختم ہونے کے بعد پھر شورا ختم ہو گیا, بیعت ختم ہو گئی. بات یہ ہے کہ مولا در حقیقت معاویہ سے فرماتے ہیں, معاویہ تم ابو بکر کی طرف سے نمائندے تھے, عثمان کی طرف سے نمائندے تھے, عمر کی طرف سے نمائندے تھے, ان کی خلافت کو تم مانتے تھے, ان کو خلیفہ یا رسول خدا سمجھتے تھے, ان کی اطاعت کو واجب سمجھتے تھے. انہی لوگوں کو خلیفہ بنانے والوں نے مجھ کو بھی خلیفہ بنایا ہے, تو ان کی اطاعت کو اگر واجب سمجھتے میری اطاعت کو بھی واجب سمجھ. اس کو علم منطق میں مجادلہ کہتے ہیں, یعنی آپ کے مد مقابل کے مانی ہوئی بات کو دلیل بنا کر استدلال کرنا. تم مانتے ہو خلیفہ بننے کے معیار لوگوں کی بیعت ہے, تم مانتے ہو خلیفہ بننے کے معیار شورا ہے, تو اسی شورا اور بیعت کے ذریعے جس طرح سے خلیفہ اول دوم سوم نے حکومت کی انہیں لوگوں نے میری بیعت بھی کی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ ان کے ذریعے ان کے خلافت صحیح ہو, ان کے ذریعے تم والی بن گئے ہو, تمہاری حکومت صحیح لیکن میری خلافت غلط ہو جائے. پس در حقیقت یہ مد مقابل کے عقیدے کے مطابق دلیل بنانے کو کہتے ہیں, اس کو مجادلہ کہتے ہیں. اسی طرح سے بعض وقت بیعت کرتے ہیں مصلحت اسلام کے لیے. خلیفہ سوم جب منتخب ہوئے تمام اسلامی معیاروں سے ہٹ کر منتخب ہوا. علی نے وہی پہ اعتراض کیا, بعد میں بھی اعتراض کیا, پہلے بھی اعتراض کیا, لیکن اس کا وجہ فرمایا لا اسلمن ما سلمت امور المسلمین ولم یکن جور الا علی خاصہ. جب تک مسائل چل رہے ہیں تب تک میں اعتراض نہیں کروں گا, اگر صرف مجھ پر ظلم ہوتا ہے میں برداشت کروں گا. تو یہاں سے پتہ چلتا بیعت میں امام کیا فرماتا ہے, اجبار نہیں ہونا چاہیے, لوگوں کی رضایت ہونا چاہیے, سوچے سمجھے طریقے سے ہونا چاہیے, سب کچھ شرط کرتے ہیں امام. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان یہ سب کچھ ہو تو کوئی حاکم بن سکتا ہے. اسلام میں کہیں بھی تاریخ نہ پیغمبر کے زمانے میں نہ اہل بیت کے زمانے میں کسی کو حاکم بنانے کے لیے بیعت دلیل نہیں بن سکی ہے. بس ہم نہج البلاغہ کے حوالے سے, ہم احادیث کے حوالے سے, ہم قرآن کے حوالے سے بیعت صرف بات کو پکی کرنے کے لیے ہے, دلیل کے طور پر نہیں ہے. تو نہج البلاغہ میں بعض اوقات آپ بیعت کا نام شورا کا نام لیتے, مراد یہ ہے جو لوگ شورا کے ذریعے بیعت کے ذریعے اقتدار پر آئے ان کی حکومت کو تم معاویہ مانتے ہو, میری حکومت کو کیوں نہیں مانتے ہو. دوسرا یہ ہے کہ حکومت دینے والا خدا ہے لیکن عملی عوام کی رضایت کے بغیر نہیں ہوتا, اس لیے اہل بیت کو حکم ہے خدا و پیغمبر کی طرف سے, جب تک لوگ نہ مانیں تب تب آپ حکومت قبول نہ کریں. ایک سوال ہوگا پھر لوگ گناہگار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یقیناً گناہگار ہوں گے. مثلا نماز ہے, خدا نے واجب کیا ہے لیکن جب تک کوئی تیار نہیں ہے تب تک نماز انجام نہیں پاتی ہے. کوئی آپ لے جائیں گے زبردستی کر کے نماز کے لائیں گے, یہ نماز باطل نماز ہوگی. نماز واجب ہے لیکن جب تک وہ رضا و رغبت سے نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز باطل ہے. کوئی زبردستی پڑھاتا ہے باطل ہے, ریا کے لیے پڑھتا ہے باطل ہے. اسی طرح سے امامت, خدا نے علی کو امام معین کیا ہے, امام حسن کو امام معین کیا, بارہ امام کو امام معین کیا, خدا کی طرف سے امام ہے لیکن ان کو حکم ہے کہ جب تک لوگ راضی نہ ہو تب تک آپ حکومت نہ کرے کیونکہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کیوں نہج البلاغہ بیعت پر, شورا پر, لوگوں کی رضایت پر تاکید فرماتا ہے. اگرچہ وہ امام برحق ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن اس کے بغیر مقصد حکومت حاصل نہیں ہوتا ہے. پیغمبر خدا نے, اسلام نے منع کیا ہے کہ لوگوں پر زبردستی حکومت نہ کرو. اسی لیے عملی لحاظ سے تشیع زیادہ ڈیموکریسی کو مانتا ہے. دیکھیں امام مولا امیر المومنین نے جب تک لوگ از تہ دل نہیں آئے حکومت قبول نہیں کی. امام حسن مجتبیٰ نے جب تک جب دیکھا لوگ نہیں چاہتے جنگ کو تو چھوڑ دیا. لیکن دوسرے مکتب والوں کو دیکھیے, کبھی بھی پوری تاریخ میں لوگوں سے رضا و رغبت سے بیعت نہیں لی کہ زبردستی مکر و فریب وغیرہ مختلف ذرائع کو اپنایا اور اس کے ذریعے انہوں نے لوگوں سے بیعت لی. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بیعت کی کیا حالت ہے, کہ بیعت کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو حاکم بنائے, کسی کو مسلمانوں کے خلیفہ بنائے, کسی کو امام بنائے, بلکہ جس کو خدا و رسول جس کی نشاندہی کرتا ہے اسی کو ماننا واجب ہے. اسی لیے علیہ السلام مختلف مقامات پر نہج البلاغہ میں دوسروں کو غاصب سمجھتے. اگر صرف بیعت کی وجہ سے کوئی حاکم بن سکتا تھا تو ظاہر ہے علی لائق, گزشت خلفاء نالائق, لیکن نالائق جب عوام کے ووٹ کے ذریعے اقتدار پر آئے تو ان کی خلافت جائز خلافت ہے. جب جائز خلافت ہے علی ان کو غاصب نہیں کہنا چاہیے, جبکہ نہج البلاغہ کے مختلف مقامات پر علی نے فرمایا انہوں نے میرا حق کو غصب کیا ہے. خطبہ شقشقین بہت سخت مذمت کرتے ہیں, صرف اپنی لیاقت کی بات نہیں کرتے ہیں, ان کو غاصب سمجھتے ہیں. غصبوا حق ابن امی, پیغمبر کے حق کو غصب کیا انہوں نے مجھ سے. اس سے معلوم ہوتا ہے صرف لوگوں کی ووٹ سے کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا, کوئی حاکم نہیں بن سکتا, حاکم بنانے والا خدا ہے کیونکہ ولایت کا حق خدا ہے. قرآن نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بس جس کو خدا ولی بناتا ہے وہی حاکم ہے, ولی ہے. غدیر میں بھی پیغمبر نے یہی نشاندہی کی. اب عوام کی وہ عوام کی بیعت صرف اس حکم خدا کی تعمیل ہے, نہ ان کے اس کی قانونی حیثیت ہو. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.